تو قصہ مختصر یہ کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہم اللہ کو کیا دے سکتے ہیں تو یہی ایک ٹوکن ہے الحمدللہ. دین کا مقصد کیا؟ یہ ساری ایکٹیویٹی مثلا نماز کس لیے پڑھی جاتی؟ اللہ کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ کبھی ہم کھڑے ہو رہے ہیں, کبھی بیٹھ رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, اس سے اسے کچھ فائدہ؟ کچھ بھی نہیں. ہم روزہ رکھ رہے ہیں, بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں, اللہ کو کیا مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ دراصل الحمدللہ ہے, سب شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. شکر, سب شکر. اگر ہم زبان سے کہتے ہیں تو بھی, اگر عمل سے اس کی بات مان لیتے ہیں تو بھی, یعنی نماز کی شکل میں بھی, دراصل اس کی بات مان کر اس کا شکر ہی ادا ہو رہا ہے. زکات دیتے ہیں تو شکرانے کے طور پر ہی, کہ اللہ شکر ہے تو نے ہمیں دیا, ہم تیرے کہنے پہ اوروں کو دے رہے ہیں. شکر اطاعت کو جنم دیتی, تابعداری سکھاتی. جس کے ممنون ہوتے ہیں, جس کے مشکور ہوتے ہیں, اس کی بات بھی مانتے ہیں. تو الحمدللہ, سب تعریف اللہ کے لیے, سب شکر اس کے لیے. تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے, ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص نے ایک مرتبہ تعریف کے یہ کلمات بولے, یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک. یہ کلمے آپ کو یاد کروائیں گے انشاءاللہ, جب یہ دعائیں ختم ہو جائیں گی تو صبح شام کی دعا میں, یہ فولڈرز میں لکھی ہوئی ہے پہلی دعا. تو فرشتے گھبرا اٹھے, اتنے خوبصورت الفاظ میں اللہ کی ہم تھی کہ فرشتے پریشان ہو گئے کہ ہم اس کا کتنا اجر لکھیں. اتنے خوبصورت الفاظ میں کسی نے اللہ کی تعریف کی ہے. آخر ان فرشتوں نے اللہ تعالی سے درخواست کی, ریکویسٹ کی کہ تیرے ایک بندے نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اسے کس طرح لکھیں. پروردگار نے باوجود جاننے کے ان سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے. جب کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو آپ بھی کہتے ہیں اچھا کیا, پھر کیا کہا, دوبارہ دوبارہ سننا چاہتے ہیں اس کی. انہوں نے بیان کیا, یعنی فرشتوں نے عرض کیا کہ اس شخص نے یہ لفظ بولے ہیں, یا رب لک الحمد, اے رب تیرے ہی لیے ہے تعریف, کما ینبغی, جیسی ہونی چاہیے, لجلال وجہک, تیری بہترین ذات کے لیے, تیری بزرگ ذات کے لیے, وہ عظیم سلطانک, اور تیری عظیم سلطنت کی وجہ سے, تیرے چہرے کے جلال کی وجہ سے, یعنی تیری ذات کی جو عظمت ہے اس کی وجہ سے, اور تیری حکومت اور سلطنت کی جو بڑائی ہے اس کی وجہ سے, جیسی تعریف ہونی چاہیے بس ویسی ہی تیری تعریف, ہم تو حق ادا ہی نہیں کر سکتے تیری تعریف کا اور تیرے شکر کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یوں ہی اسے لکھ دو, بس یہ کلمہ اس کے نام اعمال میں لکھ دو, ایسے ہی لکھ دو, ایز اٹ از لکھ دو. میں اس سے اپنی ملاقات کے وقت اس کو اس کا اجر دوں گا. اللہ کی تعریف کا اتنا خوبصورت کلمہ بس لکھ دو اس کے لیے, جب یہ میرے پاس آئے گا پھر میں اس کو اس کی جزا دوں گا. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الحمدللہ. پھر وہی بات کہ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین ہے, رب ہے تمام جہانوں کا. رب کون ہوتا ہے؟ یہ رب کیا ہے؟ رب, رے, بے, بے, ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنا اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا. رب کہتے ہیں کسی چیز کو بنانے, پیدا کرنے کے بعد اس کی ضرورت بھی پوری کرے اور اسے نقطۂ کمال تک پہنچائے. ایک اور طرح سے آپ اس کو سمجھیں, ذرے سے کمال تک پہنچانے والا, یعنی کسی چیز کو ذرے سے بہت بڑا کر دینے والا. مثلا ایک درخت. درخت اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بیج ہوتا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ کبھی آپ کسی درخت کے بیج کو اٹھائیں اس کے نیچے سے اور اسے دیکھیں اور اس کو دیکھیں, کیا آپ میں سے کسی میں یہ طاقت ہے کہ بیج کو درخت بنا سکے؟ آپ یہ تو کرتے ہوتے ہیں, وہ جو کپڑے کے پھول, کاغذ کے پھول, لیکن وہ آپ کیا کرتے ہیں ایز اٹ از ویسی پتیاں کاٹ لیتے ہیں. اگر کہیں آپ ارینجمنٹ کوئی کر رہے ہیں فلاور خوبصورت بنا رہے ہیں کیا کرتے ہیں بیج سے وہ پودا نہیں بناتے آپ بلکہ پتے کا سائز لے کے اس کی ڈرائنگ بنا کے اس کے اوپر اتنا ہی کاٹ کے اس کو تھوڑی سی کچھ لگا کے ایسی چیز کے جس سے اس کی کچھ شیپ بن جائے اس کو آپ جوڑ دیتے ہیں. ایسے ہی پھول بنتے ہیں نا ڈرائی ارینجمنٹ. یہ ڈرائی تو خیر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی لے کے ہم بنا لیتے ہیں جوڑ توڑ کرتے ہیں. جی آرٹیفیشل مصنوعی جو ہوتے ہیں مصنوعی پھول جو بنائے جاتے ہیں. تو یہ مصنوعی پھول کیسے بنتے ہیں بیج سے بناتے ہیں آپ نہیں فرق ہو گیا نا. تو پھر اصل تعریف کس کی ہے؟ اگر آپ نے پھول بنایا بھی تو کیسے بنایا؟ اللہ کے بنائے ہوئے پھولوں کی بس نقل اتاری. ان کو دیکھ کر آپ نے ڈیزائن بنایا. آپ کی اوریجنالٹی تو اس میں کچھ بھی نہیں. آپ کی تو کوئی اوریجنل تھنکنگ نہیں. وہیں سے نقلیں ماری جا رہی ہیں. پھر جب کوئی انسان صرف جوڑتا ہے چیزوں کو لا کے اس کے تو ہم دیوانے ہو جاتے ہیں اور جو اصل بنانے والا اس کو ہم بھول جاتے ہیں. یہ زیادتی ہے نا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے بےچارا کک سارا دن کچن میں کھڑے ہو کے گرمی مصیبت میں کھانا بناتا ہے اور ہم صرف مہمان کو جو پیش کر دیتے ہیں تو کک بےچارے کی تعریف کوئی بھی نہیں کرتا. اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ بےچارا سنتا ہی نہیں ہے نا. یعنی جو اصل کرنے والا تھا وہ پردے کے پیچھے ہے اس لیے اسے کوئی نہیں پوچھتا. صاحب خانہ ہی کی سب تعریف کرتے ہیں کہ جی آپ نے بہت اچھا کھانا کھلایا بہت لطف آیا بڑا مزہ آیا بہت جو بھی کوئی کہنا چاہے کہے. اس بیچارے کو کوئی یاد نہیں کرتا کیونکہ ہم ظاہر پرست لوگ ہیں ظاہریت کے پجاری ہیں. جو چیز ظاہر نظر آتی بس اسی کو خدا مان لیتے ہیں. یہ دنیا کی اکثریت کا یہی مسئلہ رہا. اور جو پردے کے پیچھے ہے جو ظاہر نہیں ہے اس کو بھول جاتے ہیں. ایک مسلمان اور کافر کا فرق یہ ہے کہ مسلمان ظاہر پرست نہیں ہے وہ ظاہر کے پیچھے باطن دیکھتا ہے. وہ سامنے نظر آنے والی چیز کے پیچھے چھپی ہوئی چیز کو بھی دیکھتا ہے. کافر اور مسلمان کا فرق ہے یہ. کافر صرف سامنے نظر آنے والی چیز کو دیکھتا ہے اور اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے جبکہ مسلمان اس کے پیچھے تک دیکھتا ہے. وسعت ہے مسلمان کے ذہن میں بہت وسیع ہے. دین انسان کو وسعت دیتا ہے وسیع النظر بناتا ہے گہرائی دیتا ہے حقیقت کی پہچان کراتا ہے اصلیت کی طرف لے کے جاتا ہے دھوکے سے نکالتا ہے. ہم ہر چمکنے والی چیز کو سونا سمجھ کر اس کے پجاری بن بیٹھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ پیار سے ہمیں بتاتا دیکھو یہ سونا نہیں ہے دھوکہ مت کھا جانا. ہے نا. اسی لیے تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے ستر ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا بھی ہے. تو رب کہتے ہیں اس کو جو ذرے سے کمال تک کسی چیز کو پہنچا. مثلاً انسان میں اور آپ ہماری اصلیت کیا ہم ایسے تھوڑی آئے تھے دنیا میں. کوئی بھی ایسے نہیں اترا آسمان سے. ہم ایک حقیر ذرہ تھے حقیر کیڑا تھے اس سے فل فلیج انسان بن گئے. یہ کس نے کیا کس کی طاقت سے یہ ہوا؟ ماں کے پیٹ میں تو اتنا اندھیرا تھا کہ کچھ بھی نہیں بن سکتا تھا. کس نے وہ ساری تصویر بنائی پرفیکٹلی بالکل درست بنایا؟ اللہ نے یہ سب کچھ کیا. تو تعریف اسی کی ہونی چاہیے نا. اور نہ صرف یہ کہ ہم کو ہر چیز کو. مثلاً ایک بہت بڑا پہاڑ اصل میں کیا ہے؟ اس کی اصل کیا ہے؟ ایک ذرہ ریت کا ایک ذرہ ہے نا. اگر پورے پہاڑ کو آپ توڑ دیں تو نکلتا کیا ہے؟ اس کے سب سے چھوٹے پہ چھوٹے 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 پہ آتے ایک ایٹم پہ آ جائیں گے آپ. ہر چیز کو آپ ایسے ہی انالائز کر سکتے ہیں. توڑتے 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 باریک پہ لے جائیں ہر چیز کی اصل سب سے چھوٹی چیز ہے. تو اللہ کا کمال یہ ہے کہ حقیر ذروں سے اس نے بڑی بڑی چیزیں ترتیب دے دی اتنی خوبصورتی کے ساتھ. العالمین، صرف میرا تیرا نہیں بلکہ پورے جہانوں کا رب، عالم کی جمع عالمین. اب آپ دیکھیں کہ عالم کیا ہے. عالم کہتے ہیں جہان کو، لکھ لیجئے اس کو، بے شک تمام مخلوقات کا مجموعہ، یعنی جو بھی کریشن ہے نا اس کی، اس سب کا مجموعہ عالم کہلاتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہم اس انوائرمنٹ میں، تو یہاں درخت بھی ہیں، آسمان بھی آپ کو دکھ رہا ہے، سورج کی روشنی بھی دکھ رہی ہے، پرندوں کی چہچہاٹ بھی آ رہی ہے نا، یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری چیزیں مل کے کیا بنا رہی ہے؟ ایک عالم بنا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ دراصل کیا ہے؟ ان میں سے ایک ایک چیز کو پیدا کرنے والے، اس کی ضرورت پوری کرنے والے، اور اس کو مکمل بنا دینے والے. اسی لیے رب کا لفظ عربی زبان میں تین معنوں میں آتا ہے، مالک، مربی یعنی پرورش کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، فرما روا، حاکم. تو چونکہ وہ سارے جہانوں کو اس نے پیدا بھی کیا، ان کی ضرورت بھی پوری کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں سمندر خشکی کے مقابلے میں 3 times بڑا ہے، اور اس کے اندر مخلوق بھی اتنی ہی زیادہ ہے. زمین کی نسبت جو سمندر کی زندگی ہے، لائف ہے، وہ 3 times زیادہ بڑی ہے. ہم نے تو کبھی وہاں جا کر بھی نہیں دیکھا، ہم کو تو ان کے نام بھی نہیں آتے ان تمام چیزوں کے جو سمندر کے اندر پائی جاتی ہیں. ان جانوروں کے نام بھی نہیں آتے، تو وہ انہیں کھانا کیا ہے، انہیں زندہ کیسے رہنا، زندہ رہنے کے لیے کیا کچھ چاہیے، یہ ہم میں سے کسی کو ہے معلوم؟ آپ کہیں گے نہیں ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن مرین سائنٹسٹ کو بہت سی باتیں پتا ہو سکتی. بھئی زیادہ سے زیادہ پتا ہی ہے نا، اس سے زیادہ وہ دے تو کچھ نہیں رہے ان کو، تو فیڈ کر رہے ہیں سمندر میں سب کو. ہم جب کسی کی ڈگری سنتے نا، نئے نئے نام، فلاں نے اس سبجیکٹ میں ماسٹرز کیا، پی ایچ ڈی کیا، تو ہم کہتے ہیں اچھا بہت بڑا علامہ، اسکالر، ایسا ویسا. لیکن زیادہ سے زیادہ بات کیا ہے؟ بس صرف جانا ہی نا. کچھ بنایا اس نے؟ بنایا تو کچھ نہیں، بنانے والا تو کوئی اور ہے. پھر کیا اس نے ان میں سے کسی کی کوئی ضرورت پوری کی؟ نہیں. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بس صرف جان لیا کہ یہ ہوتا ہے، ایسے ایسے ہوتا ہے. یہ کیا کمال کی بات ہے، بس صرف جان ہی لیا نا کہ فلاں چیز ایسے کام کرتی، فلاں ایسے کام کرتی. ہماری حالت دیکھیے کہ ہم صرف جاننے والے کو تو بہت بڑا کریڈٹ دیتے ہیں، اور جس نے بنایا اور جو پال رہا ہے اور جو ضرورت پوری کر رہا ہے، اس کو ہم بھولے رہتے ہیں، اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا ظلم؟ جس سے متاثر امپریس ہونا چاہیے اس سے تو ہوتے کوئی نہیں، جس کو بڑا کہنا چاہیے اس کو تو کہتے نہیں، جو اصل میں بڑا ہے وہ ہم کو بڑا ہی نہیں لگتا. آپ کہیں گے نہیں نہیں آپ الزام دے رہے ہیں، بڑا لگتا ہے ہم کو. آپ دیکھ لیجئے ہم سب کی زندگی میں اس کی بات کتنی بڑی ہے، جو اس کے نزدیک ویلیوبل چیز ہے ہمارے نزدیک بھی وہی ہے. مثلا ابھی سے قرآن پڑھنا ہے، تو ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے نزدیک یہ کوئی بہت اہم ڈگری نہ ہو، بہت اہم کام نہ ہو، تو یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے. اتنا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، کہنے کا تو کہتے ہیں لوگ اور کہا جا سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جس نے پوری دنیا بنائی ہے، جس میں آپ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، اسی کا کلام ہے. اس کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کا جو کلام ہے، اس کے جو بول ہیں، اس کا جو کال ہے، اس کو تو پڑھ سکتے ہیں نا، اس کو تو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس کو تو دیکھ سکتے ہیں. قرآن کا تو میں دیکھنا بھی عبادت ہے، پھر اس کو پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے. جس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہوگی، اس کے دل میں لازمن اس کتاب کی بڑائی ہوگی. جو اللہ کو امپورٹنس دے گا، اہمیت دے گا، وہ اس کتاب کے لیے ضرور وقت نکالے گا. اور جس کے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں ہے، اس کے لیے پھر اس کتاب کی بھی کوئی بڑائی نہیں. اور کیوں نہیں؟ اس لیے کہ غور ہی نہیں کرتے، لا یشعرون، شعور نہیں رکھتے. ان کو تو ہم بڑی چیز سمجھتے ہیں، جو صرف جانتے ہیں اور جانتے بھی پورا نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, وہ تو اس کے علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے, گھیرے میں نہیں لے سکتے مگر جتنا وہ چاہتے ہیں, اللہ چاہتے ہیں. یعنی کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے جا رہے تھے کہیں, تو اتنا میں کشتی کے کنارے پر ایک پرندہ آ کے بیٹھا جس نے اپنی چونچ سے سمندر کے اندر سے تھوڑا سا پانی پیا. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے علم میں سے بندوں کے پاس کتنا ہے؟ بس اتنا ہی جتنا سارے سمندر کے مقابلے میں اس چڑیا کی چونچ میں پانی ہے. بس سارے انسانوں کا علم, جو دنیا میں جتنی بھی بڑی سے بڑی ڈگریز ہیں اور جو کچھ بھی علم ہے وہ سارا ملا لیا جائے تو سمندر کے مقابلے میں ایک چونچ پانی کی جو ہے بھری ہوئی یا ایک قطرہ بس وہ ہے. ایسا تو کوئی انسان ہے نہیں جو ساری دنیا کا علم رکھتا ہو. ایک فیلڈ میں بھی جاتے ہیں تو اس کے ایک ہی برانچ کے بارے میں زندگی کھپ جاتی ہے اور حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا. کبھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جس سبجیکٹ کو پڑھا ہے اس کا پورا حق ادا کر دیا, میں ہر چیز جانتا. نہیں جانتا کیوں؟ ڈاکٹرز کو بار بار مزید اپ ٹو ڈیٹ کرنا پڑتا ہے اپنی نالج کو, کیونکہ نئی نئی ڈسکوریز ہو رہی, نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. بہرحال تو الحمدللہ, میں بھی چھوڑوں گی نہیں اس وقت تک جب تک آپ دل سے نہ سوچیں الحمدللہ. آپ کہیں گے آگے نہیں بڑھ رہی, تو بات یہ ہے کہ پہلا اور آخری سبق ہی الحمدللہ ہے. اگر آپ کے دل میں الحمدللہ آ جاتا ہے تو میں بھی کہوں گی الحمدللہ میرا کام پورا ہو گیا, میں جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ پورا ہو گیا, کہ لوگوں نے الحمدللہ کہہ دیا. کیونکہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے, چسٹ ہے, پورے دین کا, پوری زندگی کا, ہر چیز کا. اور کسی انسان کی زندگی میں صحیح معنوں میں, حقیقی معنوں میں الحمدللہ اسی وقت آتا ہے جب وہ اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنے لگتا ہے, شعور ہونے لگتا ہے, احساس ہونے لگتا ہے, اس کو اہمیت دینے لگتا ہے, پھر وہ ہر چیز میں نظر آنے لگتا ہے, پھر وہ اٹھتے بیٹھتے صرف زبان سے نہیں دل کے ساتھ یہ کہتا ہے. اور کیوں نہ کہے, اس لیے کہ رب العالمین سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا, ان کی ضروریات پوری کرنے والا, ان کو پایہ تکمیل تک اینڈ تک پہنچانے والا. آپ دیکھیں کہ کبھی انسان کسی جنگل میں جائے نا تو بڑا مزہ آتا ہے, کہ انسان سوچتا ہے اچھا یہ درخت خود ہی اگ گئے اور پھر خود ہی بڑھے, ان کو دیکھا نہیں کسی نے جب یہ چھوٹے چھوٹے تھے, پھر یہ بڑے ہوئے, پھر بڑے ہوئے. اچھا ان کا بنانے والا تو دیکھ رہا ہے نا ان کو, ہم تو نہیں دیکھتے, پر وہ پہلے چھوٹے چھوٹے بڑھتے بڑھتے اتنے بڑھ گئے, اتنے بڑھ گئے, سمندر کے سب جہاں ہم نے نہیں دیکھے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. لیکن جس کے یہ ہیں سب, جو اونر ہے ان کا, اصل مالک ہے, وہ سب جانتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, اس کے سامنے سب ہو رہا ہے. اور پھر عالمین میں دوسری مخلوقات بھی آ سکتی ہیں. مثلا ایک گلیکسی کا سائز معلوم ہے آپ کو؟ ایک گلیکسی میں کتنے ستارے ہوتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ ٹریلین. اور ایک ستارہ دوسرے سے کتنا دور ہے؟ مثلا یہاں سے سورج, یہ ہم ایک گلیکسی میں نا, سورج اور چاند اور ہم ایک گلیکسی کے اندر ہیں سارے, زمین وغیرہ. صرف سورج اور زمین کا فاصلہ 9 کروڑ میل ہے, 9 کروڑ میل. اسی طرح چاند کا فاصلہ, اسی طرح ستاروں کا فاصلہ جس کی گلیکسی میں ہم ہیں. خود سوچیں پھر دنیا کتنی وسیع ہے, کتنی بڑی ہے, اور کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے. ہمارے دماغ میں سمجھ بھی نہیں آ سکتا کہ وہ سب کچھ ہے کیا. تو اللہ نے ان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. ہم سوچتے کیوں نہیں کہ روز سورج چمک اٹھتا ہے, ہماری تو لائٹ ختم ہو جاتی ہے, ہمارے تو چراغوں کا تیل ختم ہو جاتا ہے, اس چراغ کا تیل ختم کیوں نہیں ہوتا؟ ہے نا کوئی پیچھے جو ڈال رہا ہے اس میں کچھ, یا جس نے اس میں ایسا پوٹینشیل رکھا کہ وہ بھڑک رہا ہے اور جل رہا ہے اور روشنی پھیل رہی ہے. اور صرف اس میں نہیں, آپ کو پتا اگر ایک گلیکسی میں ٹریلین ستارے ہیں اور کہتے ہیں کہ گلیکسیز کی تعداد بھی اسی طرح ہے, تو ان سب کے اندر انرجی کون ڈال رہا ہے, روشنی کون ڈال رہا ہے؟ عالمین, سارے جہان, ساری دنیائیں, ساری مخلوق, ہر ایک کے پیچھے وہ ہے. اس لیے اصل تعریف اسی کی ہے. اور پھر اس لیے بھی کہ اتنا بڑا ہے وہ، اس کے باوجود اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا پیار کرنے والا. آپ دیکھیں دنیا میں جب کسی کو تھوڑی سی کوئی چیز مل جاتی ہے نا، پھر آپ اس کا رویہ دیکھیں، یہ تکبر سے کہیں بھولے نہیں سماتے، کہیں ٹکے نہیں رہتے، انسان کو انسان نہیں سمجھتے. چھوٹی سی کوئی دوسروں پہ برتری مل جائے، آپے سے باہر ہو جاتے، اور پھر اپنے سے چھوٹے سے رحمت اور شفقت اور پیار اور محبت سب کہاں. یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اللہ کے مقابلے میں، کیونکہ مقابلہ ہے ہی نہیں. کہاں اللہ کی ذات پر، کہاں ہم، ہماری کیا حیثیت، کیا مقام، کیا درجہ، کچھ بھی نتھنگ. اور کچھ نہ ہوتے ہوئے وہ ہم پر انتہائی مہربان، پھر وہ ہمیں امپورٹنس دیتا ہے، ہمیں اہمیت دیتا ہے، کیوں نہ ہم اس کی تعریف کریں. کوئی اور ایسا نہیں. رحمان کا لفظ جو ہے یہ پہلے ہی مبالغے کا لفظ ہے کہ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا. اور آپ دیکھیں کہ ہم کچھ نہ ہوتے ہوئے کیسے کیسے نافرمانیاں کرتے ہیں، کیسے کیسے غلط کام کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ کتنے پیارے محبت سے معاملہ کرتا ہے کہ فوراً ہمیں پکڑتا نہیں، سزا نہیں دے ڈالتا. اور اس نے اپنے رحم کو واضح کرنے کے لیے کیا فرمایا کہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے، ذرا سا سمجھنے کے لیے. اچھا اس کو آپ یوں سمجھے کہ اگر ایک بچے کے لک آفٹر کے لیے 70 مائیں ہوں، ایک بھی کافی ہوتی ہے، اور اگر 70 ہو جائیں کیا کہنے اس بچے کے. اسی طرح اللہ تعالی ہمیں 70 ٹائمز ہماری ماں سے بڑھ کر ہم پہ توجہ دیتے ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہمیں سب کچھ عطا کرتے ہیں. اور پھر جیسے کہتے ہیں نا تسلی نہیں تو کہا الرحیم، بہت ہی زیادہ بار بار. رحمان جو ہے وہ دنیا میں بھی اس کی رحمت ہے اور آخرت میں بھی. رحمان الدنیا والآخرہ و رحیم ہوما حدیث میں آتا ہے، اور رحیم بھی خاص مسلمانوں کے ساتھ اس کی رحمت کے گناہوں کے باوجود بار بار معاف کرتا چلا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ ماں جب بچے کا خیال رکھتی ہے نا، خصوصاً چھوٹے، جب بڑے ہو کے خود سر ہونے والی بات چھوڑ دے، یہ چھوٹے ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ بھی ماں کی طرف زیادہ آتا ہے، باپ کی نسبت بھی آپ نے دیکھا ہوگا. عموماً باپ کے بغیر رہ لیتے ہیں، ماں کے بغیر رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو الرحمن الرحیم، اللہ تعالی کی ایسی رحمت، ایسی محبت، ایسی توجہ کہ جو اس کی خاص کیئر، خاص عنایت ہے، ہم ڈیزرو نہیں بھی کرتے تو وہ ہم پر نچھاور کرتا ہے. اور اسی وجہ سے ہم غلطیاں کرتے بھی جاتے ہیں تو وہ ایسا ناراض نہیں ہوتا کہ کسی وقت دروازہ بند کر لے. ہم نے دیکھا کہ کئی بچے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں نا، تو ماں باپ بےچارے ان کو پیچھے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، یا بعض اوقات خود بھی نکال کے پھر کہتے ہیں اچھا آ جاؤ. بعض اوقات قسم کھا لے کے آپ سے بولیں گے نہیں اور پھر وہ بھی بلا لیتے ہیں. بعض اوقات مار پیٹ کے پھر تھوڑی دیر بعد کھا کے پیار کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو مار پیٹ کیے بغیر ہمیں کیا فرماتا ہے کہ دن کے گناہگار رات کو پلٹا، رات کے گناہگار دن کو پلٹا، تو واپس تو آ. جس کی رحمت ہے سراسر، اس لیے جب اس کی رحمت محسوس ہونے لگتی ہے تو انسان پھر پلٹنے لگتا ہے اس کی طرف، چمٹنے لگتا ہے اس سے کہ اللہ تیرے بغیر تو میرا گزارا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے تو جیسا کوئی نہیں، کوئی مہربان نہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو کچھ اس نے ہم کو دیا وہ ہمیں کسی اور نے نہیں دیا. پھر تیسری چیز یہ کہ مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک. تو اس میں تعریف کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے سب کو پیدا کیا، کھانے کو دیا، ضرورت پوری کی، تو اس کی تعریف ہے. اب دیکھیں کہ رب میں نا جیسے مادی چیزوں کا دینا ہے، اور رحمان میں رحم ایک غیر مادی ایبسٹریکٹ چیز ہے نا، رحم کرنا کسی پہ، اور رب ہونے میں جیسے کھانے پینے کی چیزیں اور ضروریات پوری کرنا، تو وہ دو چیزیں آ گئیں، یعنی مادی چیزیں بھی تھی اور جیسے ماں کھانے کو بھی دیتی ہے اور پیار بھی دیتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں بھی دی اور اس کے ساتھ رحم اور شفقت اور محبت بھی دی. اب ان پہ تو ہم کو سمجھ میں آتے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، اللہ کی تعریف ہونی چاہیے کیونکہ اس نے اتنا کچھ جو دیا ہم کو، لیکن یہ بات کیا تعریف کے قابل ہے کہ مالک یوم الدین وہ جزا سزا کے دن کا مالک ہے؟ ہاں یہ بھی اس کی محبت ہی ہے کہ اس نے فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. مالک یوم الدین کا اصل مطلب کیا ہے؟ کہ فیصلے کے دن کا وہ مالک ہے. اگر وہ فیصلہ خود نہ کرتا، کسی اور سے کرواتا، تو انصاف نہیں ہو سکتا تھا. تو چونکہ اس نے انصاف کے سارے تقاضے پورے کیے، اس لیے تعریف اسی کی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہو جاتا ہے، کوئی شخص آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو آپ کا حق لے کر دیتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ اسے برا والا کہتے ہیں. اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آپ کا حق لے کر دیں گے لوگوں سے جنہوں نے دنیا میں دبا لیے، جو ظلم کریں گے، غصب کریں گے، انصاف کے تقاضے پورے کریں گے. تو تعریف اسی کی ہونی چاہیے نا. ذرا یعنی اس کو پہلے دنیا کے لحاظ سے سمجھے نا، کہ جیسے دنیا میں آپ پہ کوئی ظلم ہو گیا، کوئی آپ کو ستا رہا ہے، کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو ایک بیچ میں ایسا نجات دہندہ، ایک ایسی محسن ہستی نکل آئی کہ جس نے ظالم کو پکڑ لیا اور مظلوم کو حق دلوا دیا. تو اس صورت میں اس مظلوم کے اندر کیا احساسات اور جذبات ہونے چاہیے؟ شکر کے ہونے چاہیے نا، تعریف کے ہونے چاہیے نا. یعنی آپ غور کریں نا اس بات پہ کہ اللہ کی تعریف اس لیے کہ مالک یوم الدین ہے. یہ کیوں تعریف؟ عموماً ہم نہیں سوچتے، کیونکہ اس نے ہمیں حق دلوانا ہے. ہر صاحب حق کو اس کا حق ملے گا. اس دن کا وہ مالک بھی ہے، قوت بھی رکھتا ہے، صحیح انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، کیونکہ وہ ہماری ہر چیز کو خود دیکھ رہا ہے، نہ صرف ظاہر کو، اندر کو بھی دیکھ رہا ہے، ہماری نیتوں اور ارادوں کو بھی دیکھ رہا ہے. جو کام ہم اس وقت دنیا میں کر رہے ہیں اور جو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، وہ پیچھے بھی دیکھتا رہے گا. جیسے مثلا ایک شخص چلا جاتا ہے کہیں، تو پیچھے اس کے گھر کی، دوسری چیزوں کی کوئی لک آفٹر کرتا ہے، تو وہ کتنا شکر گزار ہوتا ہے اس. تو جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری جو نیکیاں، جو ہم مال اچھے کاموں میں صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ میں لگا جائیں گے، تو اس سارے بزنس کو لک آفٹر کون کرے گا؟ وہ کرے گا. اور پھر جب قیامت کے دن ہم جائیں گے، تو ان سب کا ریٹرن بھی دے گا. یہ دیکھو اتنا پروفٹ ہو گیا تھا تمہارا. آپ لاکھ اپنے بچوں سے کہہ کے جائیں، کسی کو تنخواہ دے کے جائیں کہ دیکھو ہمارا حساب کرتے رہنا کہ ہم نے جو فی سبیل اللہ یا صدقہ جاریہ کا کوئی کام یا کوئی علم کا کام کیا تھا، تو کتنے کتنے لوگوں نے اس سے فائدہ تھا، ذرا کیلکولیٹ کر کے ہمارا پروفٹ بھجوا دینا قبر میں یا آخرت میں ہمیں دلوا دینا. کوئی دنیا کا بندہ آپ کے لیے کام نہیں کر سکتا. اسی طرح کوئی آپ کو انصاف دنیا میں کر کے نہیں دے سکتا، کیونکہ کوئی آپ کے حالات سے واقف ہی نہیں. مثلا ایک شخص بظاہر آپ کو بہت چھوٹا کام کرتا نظر آتا ہے، لیکن اس کے حالات نہیں آپ جانتے کہ وہ اس کے پیچھے مجبوری کیا تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اتنا کر پایا ہے. اللہ اس کی بھی قدر دانی کرتا. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جنگ تبوک کا، کہ جب حضرت ابو بکر پورے گھر کا سامان لائے تھے، تو ایک شخص صرف ایک مٹھی کھجوریں لایا تھا، ایک مٹھی بس. اس کے پاس سب کچھ تھا ہی، بس وہ مٹھی کھجور، اور وہ بھی ساری رات یہودی کا کنواں چلایا، اس کے فصلوں کو سیراب کیا، اور سلے میں جو مزدوری ملی وہ لے کر آ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہی ہے، آپ یہ لے جائیے. آپ کو معلوم ہے منافقین نے یہ دیکھ کر ٹھٹھے اڑائے، لوگ روم فتح کرنے چلے ہیں ایک مٹھی کھجوروں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس ایک مٹھ کھجور کو سارے مال کے اوپر رکھ دیجیے، سب کچھ ایک طرف اور یہ ایک طرف. کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اس شخص نے کس جذبے، کس نیت، کس شوق، کس ارادے سے یہ ایک مٹھی اللہ کی راہ میں خرچ کی. کیا دنیا کی کسی عدالت میں ایسا کوئی انصاف کر سکتا ہے کہ جو یہ بھی دیکھے کہ کس شخص نے جو کام کیا، اس کے پیچھے اس کی ایفرٹ کتنی انوالو تھی؟ اچھا بعض لوگ جیسے آپ میں سے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمیں سبق یاد نہیں رہے گا یا کوئی معلوم نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ، شاید ہمارے نمبر کٹ جائیں یا کچھ، پریشان نہ ہو، کیا اللہ کو نہیں پتا کہ آپ کا جذبہ کتنا ہے، شوق کتنا ہے، محنت کتنی کر رہے ہیں، کتنی دور سے آ رہے ہیں، کتنے کام چھوڑ کے آ رہے ہیں؟ اصل قدردانی تو وہ کرے گا. مثلا مجھے تو کچھ پتہ نہیں آپ کے کیا حالات ہیں، میں تو نہیں جانتی آپ کی اکثریت کو، جانتی نہیں کیا مجبوریاں ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، کیا کیا قربانیاں آپ نے کی. اب اگر آپ سبق اچھا سنائیں گے تو زیادہ سے زیادہ میں کیا دوں گی، شاباش، گڈ، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. پرچہ آپ کا آئے گا، کچھ نمبر مل جائیں گے آپ کو، بس اس سے زیادہ کیا. یہ مقصود تو نہیں نا، یہ کوئی انصاف ہے؟ آپ پڑھ پڑھ کے تھک مر جائیں اور میں اس کو لکھوں جی ہاں جی 25 میں سے 20 نمبر دے دیں، تو یہ 20 کیا چیز ہے؟ واٹ از دس 20؟ کیا ہے یہ؟ کچھ بھی نہیں. چاہیے آپ کا حق مل گیا آپ کو، یعنی پرچے میں اگر 25 میں سے 20 نمبر مل گئے تو آپ کا حق مل گیا؟ کچھ بھی نہیں ملا آپ کو. تو جو کچھ آپ نے کیا اس کا صلہ بس وہ دے سکتا ہے. ایک ماں اپنے بچے کے لیے جتنی تکلیفیں اٹھاتی، کیا بچہ ساری زندگی بھی حق دے سکتا ہے؟ ایک شخص نے اپنے ماں باپ کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کرایا تو کہا میں نے ان کا حق دے دیا، فرمایا تجھے تو ایک رات کا بھی حق نہیں دیا جو تیرے لیے جاگی تھی. تو اب اس ماں کو کیا ملے جس کو بچے نے دنیا میں کچھ بھی نہیں دیا؟ کچھ نہ ملے. اسی طرح اگر ایک شخص ایک کو قتل کرتا تو اس کو پکڑ کے مارا جا سکتا، اگر ایک ایک لاکھ کو قتل کر دیتا، ناگاساکی اور ہیروشیما پہ بم گرانے والے جو ہیں ان کو آپ دنیا کی کس عدالت میں سزا دے سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کیا سزا دے سکتے ہیں؟ مثلا اگر کوئی عدالت یہ ڈکری جاری کرے یا کوئی عدالت یہ فیصلہ سنائے کہ جی جناب فلاں شخص کو 1000 سال قید، تو 1000 سال ہے اس کے پاس جو قید بھگتے گا وہ. کئی ایسی مزہ خیز سزائیں ہوتی ہیں نا، فیصلے آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، 100 سال کی قید بنتی ہے اس کے جرم کے مقابلے. آپ سنا رہے ہیں صرف، دے کون رہا، انصاف نہیں ہوا، ظلم کا بدلہ نہیں ہوا. یہ سب کچھ ہونے کے لیے ایک دن مقرر ہے اور وہ ہے یوم الدین، بدلے کا دن، اور اس دن کا مالک وہ خود، سب فیصلہ اس کے اپنے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، سارا اختیار اس کے پاس. دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن مکمل بدلہ بس وہی ہو سکتا ہے